الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله کل ہم نے آپ کے سامنے سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت اور آپ کے حالات بیان کیے تھے. آج اہل بیت کے فضائل اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، ان کے حالات اور پھر ان کی شہادت کے متعلق بیان کریں گے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. آیت مبارکہ جو تلاوت کی، اللہ رب العالمین جل جلالہ امن والو ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ، اور اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں تمہیں ہر قسم کی ناپاکی سے پاک کر دے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور پاک کر کے خوب ستھرا کر دے. خالق کائنات یہ چاہتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کو پاک کر دے ہر قسم کی آلودگی ناپاکی سے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے. ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا گزشتہ دنوں میں کہ کچھ لوگ صرف امہات المومنین کو اہل بیت مانتے ہیں، کچھ لوگ صرف امام حسن حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان کو مانتے ہیں، لیکن ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام ازواج مطہرات یہ اہل بیت میں شامل ہیں، حضرت علی اہل بیت میں شامل ہیں، حضرت فاطمہ اہل بیت میں شامل ہیں، حسنین کریمین اہل بیت میں شامل ہیں، حضرت حمزہ، حضرت عباس، حضرت جعفر، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں. अब वो लोग जो सिर्फ इनको हसनैन करीमैन को इनके वालदैन को अहले बैत कहते हैं, वो दलील ये पेश करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इन पर अपनी चादर डाली और फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। हमने कहा ठीक है, बिल्कुल सही, नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास चादर थी, हजरत अली आए फरमाया इसके अंदर आ जाओ, फातिमा तुम इसके अंदर आ जाओ, हसन हुसैन तुम इसके अंदर आ जाओ, सब चादर में आ गए। और फिर सरकार ने फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, अल्लाह ये मेरे अहले बैत, इससे कौन इनकार कर सकता है। दूसरी दलील वो ये देते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक साहबजादी थी और हम ये कहते हैं कि चार थी, हजरत सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसूम और सैयदा खातून जन्नत फातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुन्ना। और वो दलील में मुबाहले की आयत और मुबाहले का वाकया पेश करते हैं। हम पहले आपको बता चुके हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुबाहला फरमाया तो सिर्फ इन हजरात को अपने साथ ले गए, हजरत अली, हजरत फातिमा और हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाईन। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इसको बयान करते हैं, फरमाते हैं कि नजरान के ईसाइयों का एक वफ्द नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आया और उसने आकर सवाल किया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत ईसा के बारे में आपका अकीदा क्या है। सरकार ने फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील उल कद्र पैगंबर और हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के फर्जंद, यह हमारा अकीदा। तो उन्होंने आगे से कहा कि और अल्लाह के बेटे हैं माशाल्लाह। तो सरकार तो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के बेटे कैसे हो, लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना ना वो जना गया, अकीदा तो ये है। उन्होंने कहा इसलिए अल्लाह के बेटे हैं कि उनका कोई बाप नहीं, जब उनका बाप नहीं है तो इसका मतलब है उनका बाप अल्लाह। सरकार ने फरमाया अच्छा अगर तुम्हारी यही दलील है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं हैं और इस वजह से उनका बाप तुम अल्लाह को करार दे रहे हो माज़ल्लाह, तो इससे पहले फिर तुम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक कहो, इनके तो सिर्फ बाप नहीं, उनकी तो ना माँ है ना बाप है, हकीकत है ना। अगर इनको इसलिए अल्लाह का बेटा कह रहे हो कि इनके बाप नहीं है, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तो ना माँ है ना बाप, बताओ हजरत आदम अलैहिस्सलाम के माँ बाप हैं नहीं। अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया और फिर पूरी ये खलकत जितनी मखलूकात की जितनी इंसान है ये सब उन्हीं की औलाद है, उन्हीं की नस्ल है, ठीक है ना। अब इस दलील के सामने खामोश हो गए, कोई जवाब नहीं था जो दलील उन्होंने दी थी, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने ऐसी बयान दलील दी कि खामोश हो गए। फिर कहते नहीं जी हम तो फिर आपसे मुबाहला करेंगे, एक होता है मुनादरा और एक होता है मुबाहला। मुनादरे का मतलब तो ये है कि दो फरीक आमने सामने बैठे किसी एक टॉपिक पर गुफ्तगू करें, इधर वाले ने दलील दी उसने तोड़ दी, इसने दलील दी उसने तोड़ दी, जिसकी दलील कवी है वही जीत गया, यही है ना मुनादरा। लेकिन मुबाहले में कोई दलील वलील नहीं, कोई गुफ्तगू नहीं, दो फरीक एक मैदान में खड़े हो जाएं और अल्लाह से दुआ करें जो हम में सच्चा हो उसे इज्जत दे, जो झूठा हो उसे दलील कर दे, अल्लाह ताला फैसला फरमा दे, अपने अपने अकायद बयान कर दें और अल्लाह पर फैसला छोड़ दे। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा मुबाहला करेंगे, सरकार ने फरमाया ठीक। अल्लाह तबारक व ताला ने आयत रब्बानी नाजिल फरमा दी, अल्लाह फरमाता है कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तइल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। आओ ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कह दें तुम भी अपनी औरतों को लाओ, हम भी अपनी औरतों को लाते। तुम अपने बेटों के साथ आ जाओ, हम अपने बेटों के साथ आते हैं। तुम अपनी जानों के साथ आओ, हम भी अपनी जानों के साथ आते हैं। अनफुसना व अनफुसकुम, तुम भी अपनी जानों के साथ आ जाओ, हम भी अपनी जानों के साथ आते। सुम्मा नबतहिल फनजअल्लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। और फिर मुबायला करते हैं, अल्लाह ताला झूठे पर अपनी लानत फरमाए। अच्छा, जब ये हुआ ना तो सरकार ने फरमाया, अच्छा ठीक है आ जाओ। तारीख तय हो गई, मकाम तय हो गया, दिन तय हो गया। तो वो ईसाई गए और अपने बड़े बड़े पादरियों को लेकर आए। और एक ऐसा था जो बिल्कुल, जिसकी भवें भी सफ़ेद थी, बाल भी सफ़ेद, बहुत बूढ़ा, उम्र रसीदा, का ये मुबायला करेगा ये और दीगर जो हमारे साथ आए हैं। दूसरे उन्होंने एक काम ये किया कि चमकते हुए लिबास पहनकर आए, अपना रौब डालने के लिए कीमती लिबास, चमकते हुए। और ऐसी चमक दमक उनमें थी कि लोगों की आंखें खीरा हो जाए, चमकते हुए लिबास। और इधर नबी पाक अलैहिस्सलाम बिल्कुल सादा लिबास में तशरीफ ले गए, और सरकार इस शान से तशरीफ ले गए कि सबसे आगे नबी पाक अलैहिस्सलाम और आपकी गोद में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, आपके पीछे हजरत अली शेर खुदा, उनके पीछे खातून जन्नत फातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और उनकी उंगली पकड़े हुए इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला। हुज़ूर अलैहिस्सलाम इस शान से मैदान मुबाहला में गए और अपने अहले बैत से फरमाया, सुनो जब मैं इनके लिए दुआए जरर कर दूं, तुम सब मेरी दुआ पर आमीन कह देना। उन्होंने कहा ठीक है। अब ये लोग चले, उधर ईसाई बैठे हैं, इधर नबी पाक अलैहिस्सलाम अहले बैत के साथ। लेकिन देखने वालों ने देखा कि वो चमक दमक, उनकी वो लिबास जो पहनकर आए थे, कि हमारी इस चमक दमक को देखकर, इस कीमती लिबास को देखकर इन पर रौब पड़ेगा, इनकी आंखें खीरा हो जाएंगी। देखने वालों ने देखा कि इधर उनके लिबास चमकते थे, इधर अहले बैत के चेहरे चमकते थे। उधर लिबास चमकते थे, इधर चेहरे चमकते थे। अभी मुबायला शुरू नहीं हुआ कि एक सबसे बड़ा जो था, उमर रसीदा था, जिसके बाल सफेद थे, उसने वहीं से आवाज लगाई, ला तुबाहिलु व हलकु, मुबायला ना करना वरना हलाक हो जाओ। वो सारे चुप हो गए, भाई तुझे तो इसलिए लाए थे मुबायला करें, तू हमें मना कर रहा है। कहा नहीं नहीं, इनसे मुबायला नहीं करना, वह हलक हलाक हो जाओगे। उन्होंने कहा हुआ क्या भाई, इसको तो बता के लाए थे ना कि मुबायला करना है, और यहाँ आकर इनको देखकर ये वावेला कर रहा है। उसने कहा खुदा की कसम, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि अगर ये किसी बात पर अल्लाह से कसम उठा ले, अल्लाह इनकी कसमों को पूरा कर दे। ऐसे चेहरे मैं देख रहा हूँ, ला तो बाहिलु वाहलकु, इनसे मुबायला ना करना वरना हलाक हो जाओ। चलो जी, मुबायला नहीं हुआ, उन्होंने माजरत कर ली, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम माजरत करते हैं, हम मुबायला नहीं करें। सरकार ने फरमाया क्यों, नहीं जी नहीं, बस हम मुबायला नहीं करते, हम जा रहे। सरकार ने फरमाया ठीक, लेकिन आपने एक बात फरमाई, अगर ये मुझसे मुबायला कर लेते और मैं इनके लिए दुआए जरर करता, मेरे अहले बैत उस दुआ पर आमीन कहते थे, ये जितने भी थे ये सब के सब बंदर और सूर की शक्ल में मुतशक्किल हो जाते, इनकी शक्लें ही बिगड़ जाती। इसलिए खैरियत रही कि माजरत करके निकल गए, हम नहीं करते, चले गए। अच्छा, अब वो लोग ये इतराज करते हैं कि तुम लोग जो कहते हो कि हुजूर अलैहिस्सलाम की चार साहबजादियां थी, अगर चार होती तो हुजूर चारों को लेके जाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम किसको ले गए, सैयदा खातून जन्नत फातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को। हम कहते हैं ठीक है, कहने बाकी तीन को क्यों नहीं ले गए, इसका मतलब है एक ही साहबजादी थी। हमने कहा नहीं, सुनो तहकीकी बात यह है, चार साहबजादियाँ हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसुम और खातून जन्नत फातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना।
حضرت رقیہ کا وصال ہوا 2 ہجری میں، حضرت زینب کا وصال ہوا 8 ہجری میں، حضرت ام کلثوم کا وصال ہوا 9 ہجری میں، اور مباہلہ ہوا 10 ہجری میں۔ مباہلہ ہوا 10 ہجری میں، تو جب تینوں موجود ہی نہیں تھیں، وصال کر چکی تھیں، تو سرکار کیسے لے کے جاتے؟ تو یہ ان کی ویسے ہی ایک اپنے خام خائیں کی ایک رٹ ہے، لیکن حقیقت حال یہی ہے، اور اسی پر قائم و دائم رہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیاں تھیں۔ خاتون جنت کو اس لیے لے گئے کہ صرف وہی اس وقت موجود تھیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر آیات میں بھی اہل بیت کا ذکر کیا، اور وہ آیات ان کے حق میں نازل ہوئیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، نحن حبل اللہ، وہ اللہ کی رسی ہم اہل بیت، نحن حبل اللہ الذی قال اللہ فیہ، وہ اللہ کی رسی ہم اہل بیت ہیں جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے، لہذا ہمارے دامن کو تھامو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ تیسری آیت اللہ فرماتا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، اہل ذکر ہم ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا، فاسألوا اہل الذکر، پوچھو اہل ذکر سے، حضرت علی فرماتے ہیں اہل ذکر ہم ہیں، ہم سے پوچھو، ہم سے سوال کرو، ہم تمہیں بتائیں گے کون سی آیت کس معاملے میں، کس وقت، کس سلسلے میں نازل ہوئی۔ اور حقیقت یہی کہ یہ سرکار کی محفل میں تھے، براہ راست حضور سے مستفید ہوتے تھے، تو قرآن کی ایک ایک آیت کے متعلق جانتے تھے، کہاں نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی اور کس مقام پر نازل ہوئی۔ ان آیات بینات سے اہل بیت کی فضیلت ظاہر ہوئی، اور پہلی آیت جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی سورہ احزاب، اس کے متعلق امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان محدث بریلوی نبر اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ فرماتے ہیں اس آیت سے ہی اہل بیت کی شان ظاہر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں اہل بیت کی فضیلت بیان فرمائی۔ سرکار نے فرمایا، مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، من رکب فیہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا غرق، اور جو اس میں سوار نہیں ہوا غرق ہو گیا، سوار نہیں ہوا غرق ہو گیا۔ دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب ایمان نہیں لائی تو اللہ نے فرمایا کہ نوح ایک کشتی بنا، انہوں نے کشتی بنانا شروع کر، تختے لاتے رہے، بناتے رہے، لاتے رہے، بناتے رہے، بہت بڑی، بہت لمبی، بہت چوڑی کشتی بنائی۔ تو جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے وہ دیکھ کر ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، نوح آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اتنی بڑی کشتی چلے گی کہاں؟ بھائی کشتی تو پانی میں چلتی ہے نا، اب اس کے لیے پانی چاہیے، اب چھوٹی کشتی تو ایک نہر میں بھی چلے، کوئی اور تھوڑا سا زیادہ پانی ہو وہاں چل سکتی، لیکن اتنی لمبی، اتنی چوڑی، اتنی وسیع، کس پانی میں چلے گی؟ حیران۔
आपने फरमाया मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है, मैं अल्लाह के हुक्म से बना रहा। जब कश्ती तैयार हो गई, अल्लाह फरमाते हैं अब हर जानदार का एक जोड़ा आप इसमें रख ले, चरिंद परिंद हैवान इंसान एक एक जोड़ा आप इसमें रख ले। उन्होंने कहा ठीक। उसमें हिकमत क्या थी कि जो कश्ती में होगा वो बच जाएगा और उसी से नस्ल आगे चलेगी, वरना तूफान नूह जब आया था तो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और सब खत्म हो गए, सारी मखलूकात खत्म हो गई सिवाय उनके जो कश्ती में सवार थे। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अहले ईमान को कश्ती में बिठा लिया जो उन पर ईमान ला चुके थे, और हर एक जानवर का हर चरिंद परिंद का एक एक जोड़ा उस कश्ती में रख लिया। फिर एक तंदूर से पानी निकलना शुरू हुआ, निकला इतना निकला कि पूरे शहर में फैल गया, और बड़ा तो पूरे मुल्क में, इतना बड़ा कि पूरी दुनिया में फैल। उस वक्त वो कश्ती उस अजीम शान तूफान और पानी में चली, इसलिए अल्लाह ने वो कश्ती बनाने का हुक्म दिया था। और देखने वालों ने देखा कि जो कश्ती में था वो बच गया, जो बाहर था तबाह हो गया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसी कश्ती की मिसाल दी अपने अहले बैत के लिए, मसलो अहलो बैती का मसल सफीनत नूह मन रकिबा फीहा नजा वमन तखल्लफ अनहा गर्क। मेरे अहले बैत की मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है कि जो सवार हो गया निजात पा गया, जो नहीं बैठा गर्क हो गया। सरकार ये बताना चाहते हैं अगर अहले बैत का दामन पकड़ोगे तो निजात मिलेगी और छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे गर्क हो जाओगे, ठीक है ना। अच्छा अब आगे चले, अहले बैत को तो बनाया निजात की कश्ती और सहाबा के लिए फरमाया असहाबी कन नुजू मेरे सहाबा आसमान हिदायत के सितारे हैं। फबी अय्ये मुक्तदई तुम इहतदई तुम जिसके पीछे चलोगे हिदायत पा जाओ, जिसके पीछे चलोगे हिदायत पा जाओगे। अब सवाल ये पैदा हुआ कि ये मिसाल जो दी इसकी वजह क्या थी, इनको बनाया कश्ती उनको बनाया हिदायत का सितारा, बैठो यहां और देखो वहां, बैठो यहां और देखो वहां क्यों, इसलिए कि उस जमाने में जो बहरी सफर होते थे रात के वक्त जो सफर होते थे तो सितारों को देखकर समत का तायुन किया जाता था और उसी समत वो चलना शुरू हो जाता। अब आज तो 1400 साल के बाद साइंस ने तरक्की कर ली, जो हवाई जहाज हैं उसमें भी रिडार मौजूद है, आलात लगे हैं, जो बहरी जहाज हैं उसमें भी रिडार मौजूद हैं, आलात लगे हैं। हवाई जहाज जब उड़ा तो कैप्टन ने उसको सेट कर दिया किस तरफ जाना है किस सिम जाना है, आराम से बैठे हुए कैप्टन साहब चाय पी रहे जहाज चले जा रहा है। इसी तरह बहरी सफर उसमें भी यही था, लेकिन आज से 1400 साल पहले ये रिडार नहीं, ये आलात नहीं, ये कुछ नहीं था, तो सितारों को देखकर मंजिल का तायुन करते थे। इसीलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वही मिसाल दी, मेरे अहले बैत निजात की कश्ती हैं और मेरे सहाबा हिदायत के सितारे हैं, बैठो यहां और देखो वहां, एक हाथ में अहले बैत का दामन हो और एक हाथ में सहाबा, छोड़ना किसी को नहीं है। कुछ लोग हैं ना जो सिर्फ सहाबा को मानते हैं अहले बैत को नहीं मानते, कुछ हैं जो सिर्फ अहले बैत को मानते हैं सहाबा को नहीं मानते, दोनों गुमराह हैं। हिदायत पर वही हैं जो अहले बैत को भी माने जो सहाबा को भी माने। अच्छा एक बात बताइए, जब कश्ती में बैठते हैं और सितारों को देखते उससे मंजिल का तायुन करते, मिसाल के तौर पर कश्ती में बैठे लेकिन सितारों से नजर हटा लें तो क्या मंजिल पर पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे ना, उसी को देखकर तो तायुन कर रहे हैं। कश्ती में बैठ गए लेकिन सितारों पर से नजर हटा ली, मंजिल पर नहीं पहुंचे। और दूसरी सूरत, सितारों पर नजर रखी लेकिन कश्ती में नहीं बैठे, साहिल पे खड़े रहे सितारों को देख रहे हैं, हाँ जी मंजिल का तायुन कर रहे, कश्ती में नहीं बैठ रहे, क्या मंजिल पर पहुंचेंगे? नहीं। मंजिल पर पहुंचने के लिए कश्ती में बैठना जरूरी है, सितारों को देखना जरूरी है। बिला तजबीह हो तमसील,
मंदिर पर पहुंचने के लिए और हिदायत के लिए अहले बैत का दामन पकड़ना भी जरूरी है, सहाबा का दामन भी पकड़ना जरूरी, वरना हिदायत पर नहीं होगे। इसीलिए लिखा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अब बात आपने समझ ली, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमा अहले बैत को भी मानते हैं, सहाबा को भी मानते हैं। और हम पहले कह चुके हैं गुज़िश्ता रातों में जो तकारीर हुई उसमें हम ये वादे तौर पर ये बता चुके हैं कि कुछ लोग हैं अहले बैत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, सहाबा को घटा देते हैं, कुछ वो हैं जो सहाबा को बढ़ाते हैं अहले बैत को घटाते हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात ना किसी को बढ़ाते हैं ना घटाते हैं, सहाबा को उसी तरह मानते हैं जो ज़बाने रिसालत से सुना, अहले बैत को भी उसी तरह मानते हैं जिस तरह ज़बाने रिसालत से सुना। जैसा आका ने फरमाया हम इसी तरह करते। आपको किसने इख्तियार दिया आप कहेंगे उससे अफजल है वो उससे अफजल है वो उससे अफजल है? अरे रसूल ने दोनों के फजाइल बयान कर दिए, जैसे फजाइल बयान किए वैसे मानो, अपनी तरफ से बढ़ाना घटाना नहीं है। समझ में आ गई बात? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत अली शेर खुदा इसको रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि सरकार ने इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इन दोनों का हाथ पकड़ा, दाएं जानिब इमाम हसन बाएं जानिब इमाम हुसैन, अपने दस्ते मुबारक में उनका हाथ पकड़ा, फरमाया मन अहब्बनी जिसने मुझे महबूब रखा, वह अब्बा हाज़ैन और इन दोनों यानी हसन हुसैन को महबूब रखा, वह अबा हुमा व उम्मा हुमा और इनके माँ बाप को महबूब रखा, कान माई फी दरजती यौमल क़ियामा कयामत के दिन मेरे साथ मेरे दर्जे पर हो, कयामत के दिन मेरे साथ मेरे दर्जे पर हो। गौर करो, अगर आप ये चाहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का साथ सरकार की माइयत नसीब हो तो हसनैन करीमैन से इनके वालदैन से मोहब्बत और अकीदत रखनी है। अब आइए, हमने आपको ये बताया था कि पहले अहले बैत के फजाइल और उसके बाद नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल सैयदना इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु उनकी बारगाह में हदीए अकीदत और मोहब्बत। आपका नाम हसन जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने रखा, इसके माना है खूबसूरत। रिवायत में आता है कि जब आपकी विलादत हुई ना तो सरकार तशरीफ लाए, फरमाया मुझे मेरा बेटा दिखाओ, आपकी गोद में दिया, लुआबे दहन इमाम हसन के दहन में डाल। फरमाया अली मेरे बेटे का नाम क्या रखा? या रसूलल्लाह हरब, हरब के माने जंग, हजरत अली को जंग से मोहब्बत थी, कायद का नाम रखा हरब। फरमाया हरब नहीं, ये तो हसन है, ये तो हसन है। और जब कुछ अरसे बाद छोटे शहजादे की विलादत हुई फिर सरकार तशरीफ लाए, मुझे मेरा बेटा दिखाओ, इमाम हुसैन को गोद में दिया गया, दुआ पे दहन डाला, अली क्या नाम रखा? कहा हरब, कहा हरब नहीं ये हुसैन है, ये हुसैन है। तो आपका नाम नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हसन रखा। हसन के माना हुस्नो जमाल वाला, कुन्नियत अबू मोहम्मद, अलकाबात सैयद तैयब अमीन तकी जकी सफवतुल्लाह मुजतबा और शबीह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल हुजूर अलैहिस्सलाम के मुशाबिक। अब यहीं से हुस्नुल जमाल का अंदाजा कर लो, जो सरकार की शबी हो उसका हुस्नुल जमाल क्या हो। इसीलिए उनको शबीह रसूल, ये भी उनका एक लकब। आपका बचपन
گزرا اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ۔ امام حسن نے اپنے بچپن کے 6 سال 4 ماہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر سایہ گزارے، اور 50 برس سے زائد عرصہ اپنے والد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ گزارا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس کی عمر کا اتنا حصہ ان دو عظیم ہستیوں کے زیر سایہ گزرا ہو، اس کی تربیت، اس کی تعلیم کیا ہو، اس کے متعلق تو کچھ بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث جو امام حسن کے متعلق آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا الحسن ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، اور جو نہیں پہچانتا وہ جان لے کہ میں حسن ہوں، رسول اللہ کا بیٹا۔ انا الحسن ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری روایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار اپنے ممبر پر رونق افروز تھے، امام حسن آپ کے پہلو میں بیٹھے تھے، سرکار کبھی لوگوں کو دیکھتے کبھی اپنے شہزادے کو دیکھتے، ایک نظر لوگوں کی طرف اور ایک نظر اپنے شہزادے کی طرف۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو ہذا ابنی سید، بے شک میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، اور یہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرا دے گا جب وہ بالکل لڑنے کے لیے تیار ہو۔ بشارت کب دے رہے ہیں؟ جب امام حسن بالکل کم سن چھوٹے ہیں، اس وقت بشارت دے رہے ہیں، اور کب پوری ہوئی یہ پھر آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے عرصے پہلے امام حسن کے لیے بشارت دی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کندھوں پر امام حسن کو اٹھا کر لا رہے، چھوٹے بچے نا، اپنے کندھوں پر اٹھایا اور ایسے پکڑ کے سرکار جب آئے تو کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کتنی اچھی ہے، فرمایا سوار بھی تو کتنا اچھا ہے، سوار بھی تو کتنا اچھا ہے، اتنی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو اس حدیث کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے اور دیگر کتب میں بھی یہ موجود ہے۔ چوتھی حدیث، سرکار نے فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، بے شک حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اب دیکھو پھولوں کو تو سونگا جاتا ہے نا، تو سرکار ان شہزادوں کو سونگتے تھے، شہزادوں کو سونگتے تھے، تو یہ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پھول۔ پانچویں حدیث، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حسن سر سے سینے تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ، اور حسین سینے سے قدموں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ۔ دیکھو حضور کا حسن و جمال بھی ان دونوں میں تقسیم ہوا، حضور کا کمال بھی تقسیم ہوا، حضور کا جمال بھی تقسیم ہوا۔ حضرت علی نے کیا فرمایا، حسن سر سے سینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ، اور حسین سینے سے قدموں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان محدث بریلوی نور اللہ مرقدہ اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں بڑے پیارے انداز میں، حضرت علی نے کیا فرمایا، حسن سر سے سینے تک اور حسین سینے سے قدموں تک۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک۔ کتنا پیارا ترجمہ، یعنی جیسے الفاظ ویسے ہی ترجمہ، ایک سینے تک مشابہ،
एक वहां से पांव तक हसन सिब तैन के जामो में है नीमा नूर का हसन सिब तैन के जामो में है नीमा नूर का।
फिर फरमाते हैं
तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का।
ये तर्जुमा के इमाम अली सुन्नत। छठी हदीस हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ अपने किसी काम से किसी मुश्किल के हल के लिए। सरकार बाहर तशरीफ लाए तो इस अंदाज में कि हुजूर के दस्ते मुबारक ऐसे और ऊपर चादर पड़ी थी जैसे गोद में कोई चीज हो। फरमाते कि मैंने अपनी मुश्किल परेशानी या जिस मकसद के लिए आज मैंने बताया सरकार ने वो मुश्किल हल फरमाया। तो जब मैं जाने लगा तो मुझे तजस्सुस हुआ कि पूछूं कि चादर में क्या है। होता है ना भाई, एक आदमी आए वैसे ही हाथ नीचे हैं, कोई चादर वादर नहीं है, वैसे चादर लपेटी है लेकिन हाथ दस्ते मुबारक इस तरह ऊपर चादर। तो मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी व अबी, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान, सरकार की चादर में क्या है। फरमाते आका ने चादर हटा दी तो हसन हुसैन हुजूर की गोद में, हसन हुसैन हुजूर की गोद में। सरकार ने फरमाया या अल्लाह ये मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी के बेटे हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत रख और जो इनसे मोहब्बत रखे तू उससे भी मोहब्बत रख। यहीं से पता चल गया कि हसन हुसैन से सच्ची मोहब्बत करनी है। और अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह भी आपसे मोहब्बत करे तो फिर आप सच्ची मोहब्बत करें हसनैन करीमैन। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर औरत की औलाद का नसब उसके बाप की तरफ से होता है सिवाय औलाद फातिमा के, सिवाय औलाद फातिमा के। फरमाया मैं ही उनका नसब हूँ और मैं ही उनका बाप हूँ। और दूसरी रिवायत जो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला से, सरकार ने फरमाया कयामत के दिन सारे नसब मुनक़ते हो जाएंगे सिवाय मेरे नसब, कुल सबब व नसब मुनक़ते यौम अल क़ियामा इल्ला सबबी व नसब। इसको तबरानी और इमाम अहमद बिन हम्बल और दीगर ने इसको रिवायत किया। सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने सुना कि उन्होंने अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा 6 साल तो सरकार के जेरे साया और उसके बाद तकरीबन 50 साल या उससे ज़ायद अरसा हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के जेरे साया गुजारा। गौर किया जा सकता है कि जिस शख्सियत ने इन दो अजीम शख्सियतों के जेरे साया तरबियत पाई, अपनी जिंदगी अपना बचपन जवानी गुजारी, उसकी तरबियत कैसी होगी, उसका मकाम कैसा होगा, उसका मर्तबा कैसा होगा। इसीलिए आप हिल्म इल्म और बुर्दबारी तहम्मुल इन तमाम चीज़ों का मजमुआ थे। आपके मिजाज में बड़ी नरमी थी, लोग गलती करते थे माफ़ कर दिया करते थे, गुस्ताखी करते थे आप माफ़ फरमा दिया करते थे, कभी किसी को झिड़का नहीं, कभी किसी को सज़ा नहीं दी, सज़ा देना तो बहुत दूर की बात है, कभी अपने दिल में किसी के लिए मैल बुराई बुग्ज़ अदावत नहीं रखा। एक मरतबा खाना तनावुल फरमा रहे तो आपकी लौंडी जो थी वो सालन की एक काब लेकर आई, उसके हाथ से वो छूटी और इमाम हसन के ऊपर गिरी।
آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گرم گرم سالن ہو اور گر جائے تو انسان کی کیا کیفیت ہو. اگر ہمارے اوپر گرے تو ہم تو جا کے اس کی پٹائی کرتے ہیں اچھی طرح, بلکہ اٹھا کے اس کے اوپر ہی ڈال دیں کہ اس نے ڈالا, اس کو بھی سزا دو. وہ شہزادہ رسول, جگر گوشہ بتول, سردار نوجوانان جنت, تحمل صبر برداشت بردباری کا مرکز اور منبع. ظاہر جب تکلیف پہنچی, گرم گرم سالن گرا, غصے میں اس کی طرف دیکھا, وہ لونڈی بھی تو امام حسن کی تھی, فوراً قرآن کی آیت پڑھی, والکاظمین الغیظ, وہ لوگ جو غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں. امام حسن مسکرا دی, اس نے یہیں تک نہیں چھوڑا, اس نے کہا والعافین عن الناس, اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. فرمایا جا تجھے معاف کر دیا, پھر بھی اس نے نہیں چھوڑا, اس نے کہا واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. فرمایا جا تجھے آزاد بھی کر. یہ ہے امام حسن رضی اللہ تعالی. دیکھو صحبت کا اثر ہوتا ہے نا, صحبت میں رہنے والی تھی, اس نے اور کچھ نہیں کہا, سیدھا سیدھا قرآن پڑھ دی, اور قرآن پڑھ دیا, امام مسکرا دیے اور فرمایا معاف کر دیا, اور اس کے بعد کہا جا تجھے آزاد بھی کر دیا. ہم اور آپ تبلیغ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب تبلیغ کے انداز مختلف ہیں, کوئی کسی انداز میں کرتا ہے, کوئی کسی انداز میں. علماء کی تبلیغ کا انداز الگ ہے, مشائخ کی تبلیغ کا انداز الگ ہے, اور عام لوگوں کی تو پھر اللہ ماشاء اللہ, اگر کسی نے کوئی غلطی کی سب کے بیچ میں کیا کر رہے ہو تم, ہٹو یہاں سے بھاگو. وہ بیچارہ اس کی عزت نفس مجروح ہوئی, مسجد میں سب کے سامنے اسے ڈانٹ دیا, وہ دوبارہ پلٹ کے آئے گا نہیں مسجد. قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, بلاؤ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ, نصیحت کے ساتھ. ایک طریقہ ہوتا ہے نا, اب آئیے طریقہ کیا ہوتا ہے ہم آپ کو بتائیں. سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما, یہ دونوں گزر رہے, انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص, بوڑھا آدمی وضو کر رہا اور وضو میں سراسر غلطیاں کر رہا. اب اگر یہ چاہتے تو ان سے کہہ سکتے تھے کہ بھائی یہ بڑے صاحب آپ یہ کیا کر رہی ہیں, غلط وضو ہے, ایسا نہیں کرے. اچھا وہ بھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا, اس لیے کہ شہزادہ رسول, ان سے بہتر کون جانتا ہے کہ وضو کیسے کیا جائے, جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا. لیکن اب آپ حکمت دیکھیے, تبلیغ کرنے کا طریقہ دیکھیے, ایک بہترین بات کو بہترین طریقے سے پہنچانے کا طریقہ دیکھیے. دونوں بھائیوں نے پہلے آپس میں گفتگو کی, اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے شہزادے آگے بڑھے, جا کر ان کو سلام کیا اور ان سے کہا کہ چچا جان میں حسن ہوں, یہ میرا بھائی حسین, میں کہتا ہوں میں اچھا وضو کرتا ہوں, یہ کہتا ہے میں اچھا وضو کرتا ہوں, تو ہم دونوں آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں, آپ دیکھ کر بتائیے میں نے اچھا وضو کیا یا میرے بھائی حسین نے اچھا وضو کیا. طریقہ دیکھو, بیٹھ گئے وضو کرنے کے لیے, پہلے بڑے شہزادے نے وضو کیا, پھر چھوٹے نے وضو کیا, بوڑھے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, آنسو جاری ہو گئے. کہا شہزادوں تمہارے وضو میں غلطی ہو, جو نواسۂ رسول ہو وہ غلط وضو کرے گا, جگر گوشہ بتول وہ غلط وضو کرے گا, سردار نوجوانان جنت کیا وہ وضو میں غلطی کرے گا؟ نہیں, میرا وضو غلط تھا, میں نے تمہارے وضو کو دیکھ کر اپنا وضو درست کر لیا, اب جیسا تم نے کیا ہے میں ویسے ہی کروں گا. آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, جس کی ماں خاتون جنت, جس کا باپ علی شیر خدا, جس کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اس کے وضو میں غلطی ہو سکتی ہے؟ نہیں نہیں شہزادو, تمہارے وضو میں غلطی نہیں, تمہارا وضو دیکھ کر میں نے اپنا وضو درست کر. کتنے طریقے سے بات پہنچائی, نہ عزت نفس کو مجروح کیا, نہ مجمع لگا کر ان کو ہدایت کی کہ بھئی آپ یہ کر رہے ہیں, اتنے بڑے ہو گئے آپ, یہ ہوتا ہے نا بھائی سفید داڑھی ہو گئی آپ کی تو آپ کے سفید بال ہیں, آپ کو پتہ نہیں کیسے نماز پڑھتے, اس طرح ایسے نہیں. طریقے کے ساتھ ایک بات بہتر طریقے سے ان دونوں شہزادوں نے ان تک پہنچا دی. اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے بھی فضائل بیان فرمائے اور اہل بیت کے, اور دونوں ایک دوسرے کے فضائل جانتے تھے, زبان رسالت سے سنے تھے نا، آقا نے صحابہ کے فضائل، اہل بیت کے فضائل، اہل بیت نے صحابہ کے فضائل سنے، صحابہ نے اہل بیت کے فضائل سنے، اسی لیے دونوں ایک دوسرے کا ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے. جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا کر ان کے قدموں میں جو مٹی لگی ہے اپنی چادر پہ جھاڑ رہے. غور کریں، بچے جاتے ہیں نا ننگے پیر تو نیچے قدموں کے نیچے مٹی لگ جاتی پیروں پر، ان کے قدم اٹھا کر مٹی اپنی چادر. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو، ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ کہا، شہزادے مجھے معاف فرمائیے، آپ کے جتنے فضائل میں نے زبان رسالت سے سنے ہیں، اگر یہ لوگ سن لیں تو آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر گھوما کر، مجھے معاف فرمائیے. اتنی محبت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کرتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شہر مدائن فتح ہوا، مال غنیمت آیا، مسجد نبوی کے فرش پر لوگ آ رہے ہیں، آپ ان کو دے رہے ہیں عدل اور انصاف کے ساتھ. بڑے شہزادے آئے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، یا امیر المومنین، یا خلیفۃ المسلمین، اللہ نے اس میں ہمارا جو حصہ رکھا ہے ہمیں عطا کیجئے. آپ نے 1000 درہم اٹھائے، احترام کے ساتھ فرمایا بالبرکت والکرامہ، دے دی چلے گئے. کچھ دیر کے بعد چھوٹے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، یا امیر المومنین، یا خلیفۃ المسلمین، اللہ نے اس میں جو ہمارا حصہ رکھا ہے ہمیں عطا فرمائیے. انہوں نے پھر 1000 درہم بالبرکت والکرامہ ادب احترام کے ساتھ دے دیے، چلے گئے. اب کون آیا؟ عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جاتے، یا امیر المومنین ہمارا حصہ دیجئے، 500 درہم اپنے بیٹے کو. ان دونوں کو کتنے دیے؟ 1000 1000، اور اپنے بیٹے کو 500. آج کا کوئی حکمران ہوتا تو اپنے کو ہی سارا دے دیتے، دوسروں کے لیے چھوڑتا ہی نہیں، کہتے ختم ہی ہو گیا، سب ختم ہو گیا، یہ کھا گئے نا سارے اسی لیے. وہ تو عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 1000 1000 درہم اہل بیت، سردار نوجوانان جنت کو، اور اپنے بیٹے کو 500. عبداللہ ابن عمر کہتے یہ کیا کیا، ارے وہ دونوں آئے تو ان کو 1000، مجھے 500، مجھے بھی 1000 دیجیے. فرمائے کیوں؟ کہا یہ دونوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کم سن تھے، بچے تھے، مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، میں جوان تھا، میں سرکار کے دور میں جہاد کیا کرتا تھا، ان کو 1000 دیے، مجھے بھی 1000 ملنے چاہیں گے. اب سنو عاشق رسول کا جواب، اب سنو جانشین رسول کا جواب. فاروق اعظم نے اپنے بیٹے سے فرمایا، ان کے برابر حصے کا مطالبہ جب کرنا جب ان جیسی فضیلت بھی حاصل کر لو، جب ان جیسی فضیلت بھی حاصل کر لو. ان کا باپ تمام عرب کا سردار، ان کی ماں جنتی عورتوں کی سردار، ان کے نانا سارے نبیوں کے سردار، اور وہ خود جنتی نوجوانوں کے سردار. پہلے وہ فضیلت حاصل کر لو جو ان کو حاصل ہے، پھر ان کے برابر مطالبہ کر. سرکار نے فضیلت بیان فرمائی نا، فرمایا یا علی انت سید العرب، علی تو تمام عرب کا سردار، یا فاطمہ انت سیدت النساء العالمین وانت سیدت النساء الجنہ، فاطمہ تو تمام جہان کی اور جنتی عورتوں کی سردار. الحسن والحسین سید شباب آل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اور اپنے لیے فرمایا انا سید ولد آدم، میں تمام اولاد آدم کا سردار. اور ایک مقام پر فرمایا انا سید المرسلین، انا قائد المرسلین ولا فخر، میں رسولوں کا سردار ہوں، قائد ہوں، مگر یہ بات فخر و غرور سے نہیں کہتا. میرے لیے فخر کی بات نہیں کہ میں نبیوں کا سردار ہوں، نبیوں کے لیے فخر کی بات ہے مجھ جیسا سردار ان کو ملا. تو ان کے باپ عرب کے سردار، ان کی ماں جنتی عورتوں کی سردار، یہ خود جنتی نوجوانوں کے سردار. بیٹا پہلے وہ فضیلت حاصل کر لو جو ان کو حاصل ہے، پھر ان کے برابر حصے کا مطالبہ کر لو. اب آپ دیکھیں اتنی محبت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار میں. ایک اور روایت, سیدنا امام حسن بڑے شہزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ملاقات کے لیے گئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. داخل ہوئے گلی میں, ابھی کاشان خلافت تک پہنچے, دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر واپس آ رہے ہیں. خادم نے کہا کہ ابھی مصروف ہیں, آپ سے ملاقات نہیں کریں گے. انہوں نے سوچا کہ جب اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو مجھے کیسے اجازت دیں گے, کچھ کہا نہیں, بغیر کہے وہیں سے واپس. ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ کچھ دن کے بعد جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ شہزادے آپ کو اجازت کی کیا ضرورت, آپ تو جب چاہیں چلے آئیں. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جیسے ہی سنا اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے, امام حسن کا ہاتھ پکڑا اور کہا شہزادے کیسے آئے, کچھ آپ نے فرمایا نہیں. کہا میں نے سوچا جب اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو مجھے کیسے اجازت ملے گی. فاروق اعظم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, عمر کی جو یہ عزت ہے یہ تمہارے نانا کے قدموں کی برکت سے ہے, یہ تمہارے خاندان کی برکت سے ہے, یہ کیسے سوچ لیا کہ آپ کو اجازت نہیں ملے گی, آپ کو اجازت کی ضرورت ہی نہیں, جب چاہیں آپ تشریف لے آئیں, جب چاہیں تشریف لے آئیں. اسی لیے اسی محبت, اہل بیت سے جو صحابہ کی محبت تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت تھی اور اسلام کے لیے ان کی جو قربانیاں تھیں, اللہ نے ان کو یہ مقام اور یہ مرتبہ دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا, یہ اللہ سے راضی ہو گئے, اللہ ان سے راضی ہو گئے. اسی لیے ان کا مقام یہ ہے, محمد مصطفیٰ کے بعد عالی شان والے ہیں, یہی اللہ والے ہیں, یہی قرآن والے ہیں, نبی کا دین اسلام چمکایا زمانے میں, جنہوں نے کلمہ توحید پھیلایا زمانے میں, جنہوں نے کلمہ توحید پھیلایا زمانے میں, تو ان کو یہ مقام اور یہ مرتبہ اسی لیے ملا. سرکار کی اہل بیت سے محبت کی, سرکار سے ٹوٹ کر محبت کی, اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا اسلام کے خاطر اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاطر. ہم عبادت کریں اللہ راضی ہو جائے, ہم روزے رکھیں اللہ راضی ہو جائے, ہم حج کریں اللہ راضی ہو جائے, ہم نیک اعمال کریں اللہ راضی ہو جائے. ان کی قسمت دیکھو جن کو خدا خود اپنی رضا کی سند عطا فرما رہا, رضی اللہ عنہم ورضوا, یہ اللہ سے راضی ہو گئے, اللہ ان سے راضی ہو. تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نیک سیرت, نیک صورت, باکردار, علم, حلم, تحمل, بردباری, برداشت, ان تمام چیزوں کا مرکز اور منبع تھے. اپنے والد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسند خلافت پر رونق افروز ہوئے. اہل عراق نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا, جبکہ اہل شام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی. یہ سن 40 ہجری کا واقعہ. امام حسن کی مدت خلافت 6 ماہ, مسند خلافت پر رونق افروز ہوئے, 40,000 سے زائد مسلمانوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت, 40,000. سب سے پہلے حضرت قیس ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ آگے بڑھے, انہوں نے بیعت کی. اس کے بعد بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا, آتے رہے بیعت کرتے رہے, آتے رہے بیعت کرتے رہے, یہاں تک کہ ان کی تعداد 40,000 ہو گئی. اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیعت کرتے تھے تو بیعت لیتے وقت لوگوں سے فرماتے تھے, میرے حکم پر عمل کرنا, میں جس سے جنگ کروں اس سے تم بھی جنگ کرنا, میں جس سے صلح کروں اس سے تم بھی صلح کرنا. اچھا, اس میں حکمت تھی نا, کیونکہ آگے صلح کی گنجائش تھی اور سرکار کی حدیث, حضور کی بشارت بھی پوری ہونی تھی. لیکن
وہ بدبخت لوگ انہوں نے جب یہ الفاظ سنے اہل کوفہ جو خارجی قسم کے لوگ تھے انہوں نے چیما گوئیاں کرنی شروع کر دی. کہا دیکھو جب یہ بیعت کرتے ہیں تو الفاظ کیا ہیں؟ میرے حکم پر عمل کرنا جس سے میں جنگ کروں تم جنگ کرنا، جس سے میں صلح کروں تم صلح کرنا. تو یہاں تو صلح کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہاں تو بس جنگ ہونی چاہیے، یہ کس سے صلح کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ جانتے تھے کہ صلح ہوگی تو کس سے ہوگی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. اور وہ سارے خارجی تھے، حضرت علی کے بھی اور تمام اہل بیت کے دشمن تھے، فتنہ پرور تھے، اسلام میں فتنہ پیدا کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں میں لڑائیاں کشت و خون کرانا چاہتے تھے. ان الفاظ کو انہوں نے اچھالا، لوگوں میں پھیلایا، دیکھو یہ حسن کیا کر رہے ہیں، دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں. بہرحال آپ نے بیت کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھا، یہاں تک کہ حالات اتنے خراب ہوئے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60,000 کا لشکر لے کر دمشق سے کوفہ کی جانب روانہ ہوئے. ادھر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ملی کہ حضرت امیر معاویہ 60,000 کا لشکر لے کر روانہ ہو گئے، تو آپ 40,000 کا لشکر لے کر کوفے سے روانہ ہوئے اور تیزی سے سفر کرتے ہوئے مقام دیر عبد الرحمن وہاں تک پہنچ گئے. اور جب وہاں پہنچے، وہاں پہنچ کر آپ نے ایک تقریر فرمائی، تو جو لوگ تھے ان میں دونوں قسم کے لوگ تھے، وہ بھی تھے جو آپ کے تابے دار تھے، آپ کے صحیح محب تھے، محبت کرنے والے تھے، اہل بیت پر اپنی جان قربان کرنے والے تھے، اور دوسرے وہ خارجی بھی تھے، وہ ٹولہ بھی تھا جو اہل بیت کے دشمن تھے، جو مسلمانوں میں لڑائی چاہتے تھے اور صلح نہیں چاہتے تھے کسی صورت. آپ نے کیا کہا؟ فرمایا دیکھو دو لشکر آمنے سامنے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم صلح کر لیں، ہو سکتا ہے کہ جنگ ہو. صلح کا نام سنتے ہی ان کے اندر ایک آگ سی لگی، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہوگا، صرف جنگ ہوگی بس اور کچھ نہیں ہوگا، اور اس قسم کی باتیں کی. یہاں تک کہ ہنگامہ اتنا بڑا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں داخل ہو گئے اور جا کر سامان لوٹ لیا، خیمے کو بھی توڑ پھوڑ کر دی. آپ نے پھر قبیلہ حمدان اور قبیلہ ربی کے لوگوں کو پکارا، وہ لوگ آئے، پھر جا کر انہوں نے کچھ بیچ بچاؤ کرایا، لیکن یہ پتہ چل گیا کہ یہ فتنہ پرور لوگ جو ہیں یہ موجود ہیں، یہ کسی طرح بھی نہیں چاہتے کہ مسلمانوں میں صلح ہو. خیر تفصیل تو بہت ہے، ہم وقت کی قلت کے باعث اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھیجا عبداللہ بن عامر کو صلح کے لیے، صلح کی پیشکش کی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم حسن کے پاس جاؤ اور صلح کی پیشکش کر لو، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں. اور ایک روایت میں آیا کہ انہوں نے اپنا جو لیٹر پیڈ تھا جسے کہتے ہیں، اس پر مہر لگا کر سائن کر کے اور کہا کہ جاؤ حسن سے کہنا جو شرائط لکھنا چاہیں لکھ دیں، مجھے منظور. یہ دو روایت. بہرحال وہ آپ کے پاس آئے اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک بہت ہی مشکل اور کڑا وقت تھا. ادھر وہ خارجی بھی موجود تھے جو فتنہ کر رہے تھے اور صلح کسی طرح نہیں کرنا چاہتے تھے، پھر مسلمان بھی تھے، مسلمانوں میں کشت و خون ہونا تھا، ایک طرف 40,000 اور ایک طرف 60,000 کا لشکر تھا، یہ دونوں بالکل آمنے سامنے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک لشکر دوسرے پر اس وقت تک غالب نہیں آ سکتا تھا جب تک کہ کثیر تعداد میں اپنے مد مقابل کا قتل خون نہ بہا دے، قتل نہ کر دے، خون نہ بہا. جب ہی غالب آئیں گے نا، یا تو 60,000 غالب آ جائیں گے 40,000. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا تو آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح کی پیشکش کو آپ نے قبول کر لیا، اور اس میں کئی شرطیں لکھی گئیں، جس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتقال ہو جائے تو خلافت پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل جائے. دوسری شرط یہ تھی کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو عہدے، جو مال و دولت، جو منصب جن لوگوں کے پاس تھا، بعد میں بھی انہی کے پاس رہے گا، ان سے چھینا نہیں جائے گا۔ اسی طرح اور دیگر شرائط تھیں، آپ نے یہ تمام شرائط لکھ کر بھیج دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرائط مان لی، 60,000 اور 40,000 کا جو لشکر تھا وہ سب منتشر ہو گیا، وہ اپنے لشکر کو لے کر چلے گئے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو لے کر واپس آ گئے۔ اس طرح ایک عظیم جنگ، ایک بہت بڑی خون ریزی جو تھی، وہ اس صلح کے نتیجے میں ختم ہو گئی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث، جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل دودھ پیتے بچے تھے، سرکار نے اپنی گود میں بٹھایا، رابی کہتا ہے حضور کبھی لوگوں کو دیکھتے، کبھی امام حسن کو دیکھتے، پھر فرمایا سنو، ہذا ابنی سیدن، بے شک میرا یہ بیٹا سید ہے، یہ سردار ہے، یہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرا دے گا، جبکہ دونوں لڑنے کے لیے تیار۔ اس وقت سرکار نے بشارت دی، اور اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر کے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو پورا کر۔ اچھا، پھر لوگ بے چین تھے، جو نہیں چاہتے تھے کہ صلح ہو، وہ آئے، حسن آپ نے یہ کیا کیا، کیوں صلح کر لی؟ ارے ہمیں تو لڑنا چاہیے تھا، ہمیں تو یہ کرنا چاہیے تھا۔ کوئی کہتا ہے کہ خلافت تو آپ کا حق تھا، آپ نے اپنا حق چھوڑ دیا، یہ امیر معاویہ کا حق نہیں تھا۔ کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا۔ نواس رسول، شہزادہ رسول نے ایک بہترین بات کہی اور سب کی زبانیں بند کر دی۔ انہوں نے کہا نا، خلافت آپ کا حق تھا، خلافت ان کا حق نہیں تھا، ہمیں لڑنا چاہیے تھا، ہمیں صلح نہیں کرنی چاہیے تھی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سنو، خلافت اگر امیر معاویہ کا حق تھا تو انہیں مل گیا، اور اگر میرا حق تھا تو میں نے انہیں دے دی۔ کتنی پیاری بات، اگر ان کا حق تھا تو مل گیا، اور اگر میرا حق تھا تو میں نے انہیں دے دیا، بات ختم ہو گئی۔ عظیم جنگ اور خون ریزی سے شہزادہ رسول نے صلح کر کے مسلمانوں کو بچا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر سال نذرانے کے طور پر، آپ کہیں یا اہل بیت کے لیے وظیفہ کہیں، وہ بھیجا کرتے تھے۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وظیفہ نہیں آیا، مجھے پریشانی ہوئی، تو میں نے سوچا کہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھوں۔ میں نے کاغذ اور قلم اٹھایا، پھر کچھ خیال آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ اسی کیفیت میں میں سو گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ فرمایا بیٹا حسن کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاملہ ہے۔ فرمایا اپنی جیسی مخلوق سے مت مانگو، رب سے مانگو، وہی تمہیں دے گا۔ پھر سرکار نے ایک دعا مجھے تعلیم فرمائی۔ امام حسن فرماتے میں نے اٹھ کر وہ دعا پڑھی، ابھی میں دعا پڑھ کے فارغ ہوا تھا کہ قاصد آیا کہ امیر معاویہ نے آپ کا وظیفہ بھیجا۔ پھر رات کو مجھے سرکار کی زیارت ہوئی، اور میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شکریہ ادا کیا۔ آقا نے فرمایا جب بھی تمہیں کوئی پریشانی ہو یہی دعا پڑھ لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پریشانی دور کر دے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت زہر کے اثر سے ہوئی، یہ بات بالکل اپنی جگہ کنفرم ہے اور مستند۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شہادت کا اس لیے اعلان نہیں فرمایا تھا کہ ان کے حصے میں شہادت سری آئی، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں شہادت جہری، اس لیے ان کا پہلے سے اعلان فرما دیا۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت زہر کے اثر سے ہوئی۔ بعض روایت میں یہ آیا کہ ان کی بیوی جعدہ بنت الاشس، اس نے انہیں زہر دیا، اور اس کے اثر سے 40 دن بیمار رہنے کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، ایک روایت یہ ہے۔ لیکن صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی اشرفی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کی تردید کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، لیکن یہ بات فرماتے ہیں کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کی شہادت زہر کے اثر سے ہوئی، پہلی مرتبہ شہد میں، دوسری مرتبہ کھجوروں میں، اور تیسری مرتبہ ہیرے کو پیس کر وہ پانی میں ملایا گیا، اس کے اثر سے آپ کی شہادت ہو گئی. ابن سعد نے عمران بن عبداللہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ شہادت سے چند روز قبل سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا، خواب دیکھا کہ ان کی پیشانی پر قل ہو واللہ احد یہ لکھا ہوا. تو آپ بیدار ہوئے اور اپنے اہل خانہ اہل بیت ان کو بتایا کہ اس طرح میں نے یہ خواب دیکھا، تو انہوں نے تو خوشی کا اظہار کیا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ پیشانی پر یہ لکھا. لیکن حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ نکالی کہ ان قریب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. یہ خواب جو ہے یہ اتنا خوش کن نہیں ہے، آپ کی زندگی اب چند روزہ رہے. اور ان کی تعبیر پوری ہوئی اور اس کے چند روز کے بعد ہی زہر کے اثر سے ان کی شہادت ہوئی. اس بات پر تمام مورخین علماء متفق ہیں کہ زہر کے اثر سے آپ کو شہادت ہوئی، اور تین مرتبہ زہر دیا گیا. پہلی مرتبہ شہد میں زہر دیا گیا، جب زہر جسم میں پہنچا اس نے اثر شروع کیا تو تڑپ گئے، بے چین ہو گئے، اور سیدھے پہنچے اپنے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر، اور اپنا سینہ ان کے مرقد مبارک پر ملا، مٹی اٹھائی، روئے، گڑ گڑائے، فرماتے مجھے شفا ہو گئی، میری وہ تکلیف دور ہو گئی. دوسری مرتبہ کھجوروں میں زہر ملا کر آپ کو پیش کیا گیا، تو آپ نے ایک کھجور کھائی، دوسری کھائی، اور اس کے کھاتے ہی شدید درد اور تکلیف محسوس ہوئی اور آپ درد سے تڑپنے لگے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے اور اس مرتبہ بھی شفا ہو گئی، درد اور تکلیف دور ہو گئی. لیکن تیسری مرتبہ ہیرے کو پیس کر اس کی کنی جو ہے نا وہ پانی میں ملا دی گئی. آپ کا ایک معمول تھا کہ آپ رات کے وقت پانی پیتے تھے، جو سرائی تھی اس کے اوپر ایک ململ کا کپڑا باندھ دیا گیا، عام طور پہ باندھ دیا جاتا ہے تاکہ کوئی جانور اس میں نہ گر جائے، خاک نہ گر جائے، تو رات میں اٹھتے تھے اس سے پانی نکال کر پی لیتے تھے. آپ سو رہے تھے، سرائی رکھی تھی، کسی نے وہ ہیرے کو پیس کر اس کی کنی جو تھی وہ اس پانی میں ڈال دی، اس میں اچھی طرح حل کر دیا، اسی طرح کپڑا باندھا تھا، آپ نے خیال نہیں کیا. پہلے تو آپ نے خواب دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت علی اور حضرت فاطمہ، یہ تینوں جو تھے یہ تشریف فرما ہیں، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے. فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی اور اپنی بہن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا. جب وہ آئیں تو کہا بہن میں نے یہ خواب دیکھا ہے، نانا جان ہے، بابا جان ہے، امی جان ہے، یہ تینوں کھڑے مجھے دیکھ رہے. پھر کہا کہ میرے لیے پانی لے کر آؤ تاکہ میں وضو کروں. وہ وضو کا پانی لینے گئیں، اتنی دیر میں آپ کو شدید پیاس لگی، اور اسی سرائی سے جس کے پانی میں وہ زہر تھا آپ نے نکالا اور وہ پی لیا. اس پانی کا حلق سے اترنا تھا کہ آپ بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، اور فرمایا بہن اس میں کیا ملا ہے، میرے سینے سے لے کر ناف تک ایسا لگ رہا ہے ہر چیز اس نے کاٹ ڈالی، ہر چیز اس نے کاٹ دی ہے. اب ظاہر ہے کسی کو پتا نہیں تھا کہ اس میں کیا ہے، اتنے بے چین ہوئے، بے قرار ہوئے کہ تڑپنے لگے، اور کہاں کہ جاؤ بھائی حسین کو بلاؤ. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، وہ آئے، اپنے بھائی کی تکلیف دیکھی، ان کا تڑپنا دیکھا، رونے لگے. دونوں بھائی بغل گیر ہوئے، خوب روئے، اور اسی دوران سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی اب روزے حشر میں ملاقات ہوگی، اور اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، شہادت ہو گئی. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت کی تھی فرمایا تھا کہ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے یہ اجازت لو کہ سرکار کے روضے میں مجھے دفن کیا جائے، اگر ام المومنین اجازت دے دیں تو وہاں تدفین کر دینا، اور اگر نہ دیں تو جنت البقیع میں میری والدہ خاتون جنت کے قدموں میں دفن کر دیں۔ یہ دو وصیتیں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور ان دو وصیتوں کے کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ علم، حلم، بردباری، تدبر اور دور اندیشی، ان تمام چیزوں کے حامل تھے۔ آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ اس پر بھی جھگڑا ہوگا، روضے مبارک میں دفن کرنے پر بھی جھگڑا ہوگا، مروان جیسے لوگ موجود تھے، اسی لیے دوسری وصیت بھی فرما دی، اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر مجھے میری والدہ کے قدموں میں دفن کر۔ چنانچہ جب اہل بیت نے کوشش کی تو مروان نے مداخلت کی، اس نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور بھی کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، ادھر اہل بیت نے تلواریں نکال لی، علی کے شیروں نے تلواریں نکال لی، حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر میدان میں آ گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تلوار لے کر میدان میں آئے، عباس نامدار کو بھی آ گیا جلال، اور بھائی بند ہو گئے آمادہ جدال، قبضوں پہ ہاتھ رکھے شیر خدا کے لال، کہتے تھے ہم سے لڑ سکیں کیا ان کی یہ مجال، ہم سے کیسے لڑ سکتے ہیں، علی کا خون ہماری رگوں میں ہے، کیا ان کی ہمت ہے کہ ہم سے لڑے۔ سب نے تلواریں نکالی، تلواریں نکالی، ادھر سے بھی تلواریں نکل آئی، قریب تھا کہ مدینہ طیبہ میں پھر ایک مرتبہ ہنگامہ خونریزی ہو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں آئے، انہوں نے آ کر روکا اور اہل بیت سے کہا سنو، حسن نے دوسری وصیت بھی تو کی ہے، تم ان کی وصیت پہ عمل کرنا چاہتے ہو نا، لیکن ان کی دوسری وصیت بھی تو ہے کہ اگر یہ ممکن نہ ہو سکے تو میری والدہ خاتون جنت کے قدموں میں دفن کر دیں، یہ وصیت بھی ہے نا، لہذا اس لڑائی، اس کشت و خون، اس خونریزی، اس سے اپنے آپ کو بچائیے، روکیے۔ آپ تو اہل بیت ہیں، ان کو بتایا اور ان کے سامنے عرض پیش کی، گزارش پیش کی، سب کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور سب نے دوسری وصیت کے مطابق سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں ان کو دفن کر دیا، وہاں ان کی تدفین ہو گئی، اور وہ اپنی ماں کے قدموں میں جنتی نوجوان، جنت کی سردار خاتون کے قدموں میں جنت میں آرام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت عطا فرمائی، اور شہادت ایک بہت بڑا منصب ہے، شہادت ایک بہت بڑا مرتبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک برگزیدہ بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی، شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پہ چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں، زمین پہ چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، جنت الفردوس میں پہنچ گئے، اپنی والدہ کے قدموں میں آرام فرما ہے، اور انہوں نے یہ عظیم منصب حاصل کیا۔ کل انشاءاللہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دیگر رفقا کی شہادت کے بارے میں ہم بیان کریں گے۔ ایک آخری گزارش یہ ہے کہ آج کل بڑی عجیب صورت حال ہے، خصوصاً یہ سوشل میڈیا پر کوئی ادھر سے بول رہا ہے، کوئی ادھر سے بول رہا ہے، کوئی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی کے بارے میں فیصلہ کر رہا ہے، یہ حق پر تھے، وہ حق پر نہیں تھے، انہوں نے کیا، فلاں نے کیا، کوئی ایمان ابو طالب پہ گفتگو کر رہا ہے، کوئی باغ فدق پر بول رہا ہے، اور بولتے بولتے سیدہ کی شان میں گستاخی کر گیا، اور یہاں تک کہ معافی مانگنے کے بجائے مزید دلائل دینے شروع کر دیے۔ عجیب صورتحال چل رہی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا تم لوگوں کے پاس کوئی علمی کام نہیں کہ جو چیزیں 1400 سال پہلے ہو چکی اب ان کو نکالنے کی کیا ضرورت؟ وہ مقدس ہستیاں تھے، وہ مقبول تھے، مقبولوں سے مل گئے، وہ محبوب تھے، محبوبوں سے مل گئے، وہ سب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول تھے، ہم ان کی نالین سے لگے ہوئے ذروں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ کس نے حق دیا کہ تم دیکھو کہ کون حق پر ہے اور کون غلط ہے؟ کس نے حق دیا کہ تم اتنی بڑی زبان رکھو کہ فلاں نے خطا کی فلاں نے خطا کی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل برباد ہو جائیں اور تم ایمان ابو طالب پر گفتگو کرتے کرتے اپنا ایمان ہی ضائع کر دو۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں ہمارا مشن، ہمارا مطمع نظر یہ ہے کف اللسان، خاموشی، اور صرف خاموشی۔ بس اس معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں بولتے بولتے اپنے آپ کو گمراہ نہ کر دو اور اس دار اسلام سے ہی خارج نہ ہو جاؤ، تمہاری عاقبت نہ خراب ہو جائے۔ بزرگوں کا طریقہ یہی ہے، 1400 سال سے لے کر آج تک جتنے بزرگان دین ہیں، جتنے اولیاء کاملین ہیں، جتنے ائمہ ہیں، جتنے مشائخ ہیں، جتنے علماء گزرے، کیا انہوں نے اس قسم کی باتیں کی کبھی؟ کیا ان کے سامنے یہ مسائل نہیں تھے؟ ہاں اگر گفتگو کی، احتیاط کے ساتھ کی، اگر لکھا تو قلم میں لکھنے میں احتیاط کی، کبھی کسی نے کسی کی شان میں گستاخی نہیں۔ آج دیکھو تو آج تو سب بے لگام ہو رہے، سب پہ لگام ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے مریدین، معتقدین، متوسلین کو یہ حکم دیتے ہیں کہ کبھی بھی ان معاملوں میں نہ بولیں، کف اللسان، صرف خاموشی اختیار کریں۔ من سمت نجات، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کی طرفداری کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بڑی ہستیاں ہیں، وہ محبوب ہستیاں ہیں، مقبول ہستیاں ہیں، تم ان کی نالین کے ذروں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ چے جائے کہ تم ان کو یہ کہو کہ وہ خطا پر ہیں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیے اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات وہ یہ ہے کہ کل 9 محرم الحرام ہے اور پرسوں 10۔ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جاتا ہے، لیکن یہ نفلی روزہ ہے، فرضی نہیں ہے۔ اگر کوئی نہ رکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عذر شرعی مردوں یا عورتوں میں نہیں ہے اور ان میں یہ ہمت ہے کہ وہ روزہ رکھ سکیں، تو ان کو چاہیے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہودی عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، 10 محرم الحرام۔ سرکار نے پوچھا تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ عرض کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے مقابلے میں فتح دی، اس وجہ سے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو سرکار نے مسلمانوں سے فرمایا ہم پر زیادہ حق ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ پھر فرمایا کیونکہ ان سے مشابہت ہوگی، اسی لیے 9 اور 10 کا روزہ رکھو تاکہ ان سے مشابہت بھی نہ ہو اور ثواب بھی مل جائے۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عاشورے کا روزہ رکھا اور فرمایا اگر میں اگلے سال موجود رہا تو 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا، لیکن اس سے قبل سرکار نے پردہ فرما لیا۔ دیگر احادیث بھی ہیں، لیکن ان سے یہ ثابت ہوا کہ ان 2 دنوں کا روزہ رکھنا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ عاشورے کا دن آپ کھیل تماشوں میں، گھومنے پھرنے میں گزارنے کے بجائے تلاوت قرآن میں گزاریے، وظائف میں گزاریے، اپنے گھر میں گزاریے، نوافل میں گزاریے، اور ان سب کا ثواب اہل بیت، شہدائے کربلا، جتنے بھی شہدائے کربلا ہیں ان سب کی ارواح مقدسہ کو ثواب پہنچا دے۔ ان کو ضرورت نہیں ہے، وہ تو جنتی سے جنت میں پہنچ چکے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ اگر ہماری طرف سے یہ اشار ثواب پہنچ گیا اور ان کی ایک نگاہ کرم ہو گئی، دنیا بھی سنور جائے، عاقبت بھی سنور۔ ان تمام چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھیں، اور جو بھی رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ روزانہ یہاں پہ لنگر شریف کا اہتمام ہوتا ہے، اور دیر بھی اتنی ہو جاتی ہے کہ چند 1 یا 2 گھنٹے کے بعد پھر سحری کا ٹائم ہو ہی جائے گا۔ تو ہم نے اسی لیے
یہ اہتمام کیا ہے کہ دیگر جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف جلسے ہوتے ہیں یعنی دوسری جگہ مخالفین میں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں، لیکن ہم نے دونوں چیزوں کا اہتمام کیا، غذائے روحانی اور غذائے جسمانی۔ جو تقریر آپ نے سنی غذائے روحانی، منقبت سنیں گے غذائے روحانی، اور اس کے بعد غذائے جسمانی، وہ بھی بریانی، تاکہ دور ہو جائے سب کی پریشانی۔ خیر بہرحال آج بریانی نہیں ہے، آج کچھ اور ملے گا۔ بہرحال آپ اسی ذوق و شوق کے ساتھ تشریف لائیے، جس طرح الحمدللہ اب تک آپ آتے رہے۔ کل انشاءاللہ آخری پروگرام ہوگا اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کریں گے، اس نیت سے کہ شہزادہ رسول کی ایک نگاہ ہو جائے، ہماری بخشش کا سامان ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔